أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتسأل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. رمضان سے قبل شعبان کی اوائل کی تقاریب میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ سے اس نشست کا سلسلہ کس طریقے سے ہوگا کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں اصول دین کی گفتگو ہوگی اور آخری جمعے میں تاریخ کی گفتگو ہوگی. پہلے ارادہ یہ تھا کہ تاریخ کی گفتگو کا آغاز پیغمبر اسلام کی ذات سے کیا جائے، مگر بعد میں کچھ لوگوں کے سوالات اور مشوروں کے تحت اس چیز کو زیادہ مناسب سمجھا گیا کہ تاریخ کا سلسلہ بھی اسی مقام سے شروع کیا جائے جہاں سے تاریخ شروع ہوئی تھی، یعنی نور پیغمبر کی تخلیق یا حضرت آدم کی پیدائش. آج انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور بہتر یہی محسوس ہوتا ہے کہ مسلسل وعدہ خلافیوں کے بعد آج وعدے کو پورا ہو ہی جانا چاہیے. چنانچہ آج سے یہ سلسلہ اسی نوعیت اور انداز سے آگے بڑھے گا کہ انگریزی مہینے کے آخری جمعے کو تاریخ کی گفتگو، پہلے جمعے کو عقائد کی گفتگو، اور درمیانی ہفتوں کے اندر جو تقاریر ہوں گی اس میں اخلاقیات کی گفتگو ہو. عقائد اور تاریخ کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل جتنا وقت ملے گا وہ بیان کیے جاتے رہیں گے. اخلاقیات کی تقریر کے ساتھ فقہی مسائل کو ہمیشہ آدھے گھنٹے کا وقت دیا جائے گا، مگر جیسا کہ باقاعدہ ہونے والے جانتے ہیں کہ عقائد کی گفتگو میں بعض اوقات 30 منٹ کی گفتگو نامکمل ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی گفتگو بہت بوجھل اور خشک ہو جاتی ہے. 40 منٹ 45 منٹ گفتگو ہوگی اور باقی وقت 15 منٹ یا 20 منٹ کا مسائل کا پتہ دیا جائے گا، اور یہی طریقہ تاریخ کے ضمن بھی رہے گا. آج کی گفتگو ابتدائی سے مسائل فقہ کو نظر انداز کرتے ہیں، انشاءاللہ مسائل فقہ آخر کلام میں آئیں گے. تاریخ کے موضوع پر آج سے گفتگو کا آغاز. بظاہر ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ہماری گفتگو کا آغاز حضرت آدم ہی کے تذکرے سے ہونا چاہیے، لیکن ضمنی طور پر تاریخ میں عقائد کو داخل کرتے ہوئے ذرا سا اس چیز کا تذکرہ کائنات کی تفریح کس طریقے سے ہوئی. روایت پیغمبر اور بہت تفصیلی روایت ہے، لیکن اس تفصیلی روایت کو اگر ہم بیان کریں گے تو یہ گفتگو تاریخ کی نہیں رہے گی، فضائل کی گفتگو بن جائے گی. لیکن بہرحال آپ نے علماء کرام کی زبانی سنی ہوگی کہ کائنات کی تفریح، کائنات کہتے کسے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. سائنس کی نظر میں کائنات جو چیز بھی، شریعت کی نگاہ میں کائنات کا مطلب ہے ما سوائے خدا، خدا کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے اس کا نام کائنات، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی مخلوق ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ زمانہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات. خدا کو چھوڑ کر خدا کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں کائنات کہا جاتا ہے. تو کائنات کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق نور پیغمبر، اور پھر روایت پیغمبر کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تھا. یہیں سے تاریخ شروع ہوئی اور یہیں سے کائنات کا آغاز ہوا. اور پھر روایت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہی نور سے خدا نے زمین کو پیدا کیا، خدا نے آسمان کو پیدا کیا، خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا، خدا نے جنت کو پیدا کیا، خدا نے حوروں کو پیدا کیا، خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور خدا نے دیگر تمام مخلوقات کو پیدا کیا. ایک ہمارا نور، جس نور کی مدد سے کائنات کو، مکمل کائنات کو بعد میں تخلیق کیا گیا. یہ ایک روایت عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی اس سے قطع نظر کر کے آغاز ہوا تاریخ کا نور آل محمد کی تخلیق سے، جس دن حکم خدا سے یہ نور پیدا ہوا اسی دن سے کائنات کا آغاز ہوا. اب وہیں سے وقت کا آغاز ہوا، وہیں سے زمانے کا آغاز ہوا. اس سے پہلے نہ وقت تھا نہ زمانہ تھا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن عقائد کا مسئلہ ہے، یہ آج کی گفتگو میں نہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے کہ تاریخوں کے اندر، روایتوں کے اندر سب سے پہلی کون سی چیز ہے، اس کے بارے میں اختلاف. اور علماء نے اختلاف کو حل بھی کیا. کبھی یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے خدا نے قلم کو پیدا کیا، کبھی یہ کہا گیا کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، کبھی یہ کہا گیا کہ خدا نے سب سے پہلے موتی کو پیدا کیا، کبھی یہ کہا گیا کہ خدا نے سب سے پہلے عرش و کرسی کو پیدا کیا. مختلف چیزیں روایت کے اندر بتائی گئی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو اب یہ روایتیں مختلف چیزوں کو، اور مستند روایتیں، معتبر روایتیں، تمام مسلمانوں کے یہاں موجود روایتیں مختلف چیزوں کو بتاتی ہیں. کبھی کسی چیز کو اول مخلوق قرار دیا جاتا، کبھی دوسری چیز کو اول مخلوق قرار دیا جاتا. تو علماء کرام نے آل محمد کی روایات کی روشنی میں نتیجہ یہی نکالا ہے کہ رزاق ایک ہے، نام الگ الگ، مسمی ایک ہی ہے، اسم الگ الگ. یعنی اس طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے ایک دن آ کر آپ کے پاس کہ کعبے کے اندر علی کو پیدا، علی پیدا ہوئی، دوسرے دن یہ کہے کہ کعبے کے اندر مثلا اسد اللہ شیر خدا کی پیدائش ہوئی، تیسرے دن یہ کہے کہ کعبے کے اندر ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا، چوتھے دن یہ کہے کہ کعبے کے اندر حسنین کے باپ پیدا ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ناواقف شخص یہ کہہ اٹھے کہ یہ کہنے والا روزانہ ایک نئی بات بتا رہا ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کعبے میں یا علی پہلے پیدا ہوئے ہوں گے یا شیر خدا پہلے پیدا ہوئے ہوں گے. بیک وقت چار چیزیں تو پہلے نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن آپ چونکہ جانتے ہیں اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ ذات ایک ہی ہے، الگ الگ ناموں سے روزانہ اس کو پہچانوایا جا رہا ہے. بالکل یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ جب خدا نے یہ کہا، آل محمد نے یہ کہا کہ سب سے پہلی مخلوق عقل ہے یا موتی ہے یا نور آل محمد ہے یا قلم، تو علماء کرام نے یہی نتیجہ نکالا کہ ذات ایک ہی تھی، نور ایک ہی تھا، مختلف ناموں کے ذریعے ہم تک اس کا تعارف کرایا گیا، ہم تک اسے پہچانوایا گیا. اور اب اس نور سے تمام کائنات کا آغاز ہوتا ہے. توحید کو اگر کبھی آپ میں سے کسی نے پڑھا، انجیل کا کبھی آپ نے مطالعہ کیا، تو بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہے سب سے پہلے صفحے پہ، جو کتاب تخلیق ہے، کتاب پیدائش ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ خدا نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا. لیٹ دیئر بی لائٹ، یہ جملہ ہے بائبل کا کہ خدا نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یہاں پہ نور ہونا چاہیے، روشنی ہونا چاہیے، اور نور پیدا ہو گیا. تو بائبل کے اندر بھی پہلی مخلوق نور کو بتایا گیا ہے، ہمارے اپنے عقیدے میں بھی پہلی مخلوق نور کو بتایا گیا. اور جدید سائنس کی جو سب سے تازہ ترین تھیوری یا نظریہ کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کے اندر بھی یہی نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کی پیدائش ہوئی وہ ایک نور تھا، ایک چیز تھی جس سے پوری کائنات بنی. بڑا معروف اور اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے علماء کے درمیان، یعنی علماء سائنس کے درمیان، کہ کائنات بنی تو کیسے بنی. ہمارے نظام شمسی کے بارے میں ان کے پاس ایک عقیدہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ایک بڑا ستارہ گزرا تھا سورج کے قریب سے، اور اس سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے علیحدہ ہو کر زمین، چاند، مریخ، مشتری، زحل وغیرہ بنتے چلے گئے. لیکن پوری کائنات کیسے بنی؟ دو یا تین نظریے ہیں اس کے بارے میں. آج کل سب سے معروف نظریہ بگ بینگ کا نظریہ کہلاتا ہے، اور گننی کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ بگ بینگ کا نظریہ موجود ہے. تو وہ نظریہ یہی ہے کہ کائنات حقیقت میں ایک نقطہ تھا، ایک چھوٹی سی چیز کی ایک نقطہ تھا، اور جب خدا نے اس نقطے کو پھیلایا، خدا نے اس نقطے کو چوڑا کیا، خدا نے اس کو ایکسپینڈ کیا، اس کو بڑھایا، اس کو وسیع کیا، تو اس کے نتیجے میں پوری کائنات وجود کے اندر آئی. اب روایت آل محمد کو دیکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے ہمارا نور پیدا کیا گیا، اور پھر ہمارے نور سے زمین بھی پیدا ہوئی، آسمان بھی پیدا ہوئے، عرش بھی پیدا ہوا، کرسی بھی پیدا ہوئی، تمام کی تمام مخلوقات ہمارے نور سے پیدا ہوئی. اور جدید سائنس کا کائنات کے بارے میں وہ نظریہ جسے سب نے تو صحیح نہیں مانا ہے، لیکن 80% ماہرین علم فلکیات اس امر پر متفق ہیں کہ کائنات ابتدا میں، وہی بگ بینگ کا نظریہ، کائنات ابتدا میں ایک نقطہ تھا، ایک پوائنٹ تھا، ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک سمٹی بھی چیز تھی. جب وہ خود بخود پھیلنے لگی، وہ ایکسپینڈ ہونے لگی، وہ بڑھنے لگی، تو بڑھتے بڑھتے یہ کائنات اس شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی. تو ہماری جو ہماری تاریخ ہے، اس کا آغاز اسی مقام سے ہوتا ہے کہ جب نور آل محمد کو پیدا کیا گیا اور اسے بڑھا کر اس کے نتیجے میں زمین آسمان چاند سورج ستارے سب وجود کے اندر آئے. اب یہاں سے ایک اور مسئلے کا آغاز ہوا کہ یہ تو ہے کائنات کی پیدائش اور ہم ہیں آدم کی اولاد, تو کائنات کی پیدائش اور حضرت آدم کی تخلیق کے دوران بیچ کے عرصے میں کیا ہوتا رہا؟ بیچ کا عرصہ خالی گزرا یا اس کے اندر بھی خدا نے مخلوقات کو پیدا کیا؟ اور جن مخلوقات کو پیدا کیا وہ یہ چرند پرند زرین جانور تھے یا باقاعدہ عقل و شعور رکھنے والے ہمارے جیسے انسان تھے؟ تو ہماری روایتوں کا تقریباً اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ حضرت آدم پہلے انسان نہیں تھے بلکہ حضرت آدم آخری انسان تھے. حضرت آدم سے پہلے بھی, یہ وہی ہماری تاریخ, حضرت آدم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر نسل انسانی موجود تھی. حضرت آدم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر ایک باشعور مخلوق موجود تھی, ایسی مخلوق جو ہم جیسی تھی, یعنی اس کے اوپر بھی انبیاء نازل ہوئے, اس کے پاس بھی کتابیں آئیں, اس کے پاس بھی نیک اور برے عمل کا تصور پیش کیا گیا اور ان کے نیکوکاروں کو انعام دیا گیا اور ان کے برے لوگوں کو سزا دی گئی. تین روایتیں اس وقت پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر یہ روایتیں بہت ساری ہیں, حضرت موسیٰ, روایت ہے پیغمبر اسلام کی کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں جا کر سوال کیا کہ خداوندہ اس کائنات کی تخلیق کو, اس کائنات کی پیدائش کو کتنے سال گزرے ہیں؟ جواب ملا, عربی الفاظ ہے, لاکھ اور کروڑوں کا سوال نہیں لیکن مفہوم کچھ یہ ہے کہ اے موسیٰ کروڑوں سال گزر گئے اس کائنات کی پیدائش کو. حضرت موسیٰ کے دور میں یہ جواب دیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ تعجب کے ساتھ کہا کہ خداوندہ آدم کو اس دنیا میں آئے ہوئے تو اتنا عرصہ نہیں گزرا. جواب ملا کہ اے موسیٰ یہ پہلا آدم نہیں تھا, اس سے پہلے اور آدم گزر چکے ہیں, اس سے پہلے اور آدمیوں کی نسلیں گزر چکی ہیں اور یہ آدم جس کی اولاد میں تم ہو, یہ آدم جس کو شیطان نے سجدے سے انکار کیا, یہ آخری آدم ہے, اب اس کے بعد کوئی اور آدم نہیں آنے والا ہے. ایک اور روایت ہے کہ راوی امام پنجم کے پاس پہنچا, پانچویں امام کے پاس گیا اور پانچویں امام کو جا کر سلام کیا. سلام کر کے کہنے لگا, یا اپنا رسول اللہ, ایک مسئلہ معلوم کرنے آپ کے پاس آیا ہوں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ امام نے جواب دیا کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں آدم تھا. کہا کہ ان آدم سے پہلے کیا تھا؟ کہا کہ ان آدم سے پہلے ایک اور آدم تھے. اس نے پوچھا اس آدم سے پہلے کیا تھا؟ کہا اس سے پہلے ایک اور آدم تھے. راوی کہنے لگا کہ مولا کتنے آدم گزرے ہیں؟ امام نے کہا کہ تو جتنی تجھے گنتی یاد ہے تو بولتا جا, اس سے زیادہ آدم اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں, ہر ایک کی نسل چل چکی ہے, ہر ایک کی نسل کا خدا نے اختتام کیا ہے, لیکن ہم اور تو جس آدم کی اولاد سے ہیں, جس آدم کی نسل سے ہیں, یہ آخری آدم ہے اور ان کے بعد اب کسی آدم کو نہیں آنا بلکہ قیامت کو پیدا ہونا ہے. تیسری روایت حضرت جبرائیل کی روایت ہے. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جسے شیعہ اور سنی تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ ایک صحابی پیغمبر کی شکل بنا کر پیغمبر کی مجلس میں آ کر بیٹھے تھے, تمام کے تمام اصحاب رسول موجود تھے, حضرت جبرائیل تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس آئے تھے. روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا, ذاکرین منبر سے اکثر بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کبھی سانپ کی شکل میں, کبھی انسان کی شکل میں, کبھی کسی اور کی شکل میں امیر المومنین اور پیغمبر کی نشستوں میں اکثر حاضری دیا کرتے تھے, سوال و جواب کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل جب پیغمبر اسلام کی نشست میں تھے تو پیغمبر نے امیر المومنین کی معرفت کرانے کے لیے جبرائیل سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ بتا کہ تو یہاں پہ آتا ہے, آنے کے بعد تیری موجودگی میں میرے بہت سارے صحابی آتے ہیں, تو ہر ایک کو دیکھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے, لیکن جب علی آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر تو کھڑا ہو جاتا ہے, یہ علی کی خاص طور پر تعظیم کیوں؟ تو جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول, علی کا میرے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے, اس وقت انہوں نے مجھے تعلیم دی کہ جب کوئی مجھے تعلیم دینے والا نہ تھا, میں اسی حق کو ادا کرتا ہوں علی کی تعظیم کر کے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جبرائیل وہ کون سا مقام تھا؟ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول, جب خدا نے مجھے پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد سوال کیا تھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں, تو میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا, اس لیے کہ ابھی پیدائش ہوئی ہے, میں میں کہتا تھا کہ انتا انتا و انا انا، تو ہے اور میں ہوں، لیکن بار بار بارگاہ الہی سے سوال کیا جاتا تھا کہ جبرائیل ذرا یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. میں اسی مسئلے میں تھا کہ کیا جواب دوں، یہ میرا جواب تو قبول نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ علی اس مقام پر آ نکلے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کیوں نہیں کہتا کہ انتا رب جلیل و انا عبد الجلیل و اسمی جبرائیل، کہ اے خالق انت رب جلیل، تو رب جلیل ہے، انا عبد الجلیل، میں عبد الجلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. جب میں نے یہ جواب بارگاہ الہی میں پیش کیا تو اس کے بعد پھر بارگاہ الہی سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا ہوا. تو اگر علی اس وقت مجھے تعلیم نہ دیتے تو میں اسی حالت کے اندر زندگی گزارتا. یہ وہ حق ہے کہ جو میں ادا کر رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ جبرائیل، یہ واقعہ کب کا ہے، یہ موقع کب کا ہے، اسے کتنا عرصہ گزرا؟ جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نہیں جانتا، میں نہیں گن سکتا، البتہ اتنا مجھے یاد ہے، یا پھر ٹکڑا آپ نے سنا ہوگا، اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 سال کے بعد آسمان پر طلوع ہوتا ہے اور میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو اتنی طویل مدت جبرائیل نے دیکھی، اور جبرائیل سے پہلے بھی دنیا کے اندر نسل انسانی موجود تھی، جبرائیل سے پہلے بھی دنیا میں نسل آدم موجود تھی. تو ہماری روایتیں تو متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت آدم پہلے انسان نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر حیات کا سلسلہ جاری تھا. آتے تھے ہر نسل کا کوئی نہ کوئی آدم ہوتا تھا، وہ آتا تھا، آ کر اپنی نسل کا آغاز کرتا تھا. نسل کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، برے لوگ بھی ہوتے تھے. اچھے لوگ جب کم ہو جاتے تھے، برے لوگوں کی اکثریت ہو جاتی تھی، تو اس کے بعد عذاب الہی آتا تھا، وہ نسل ختم ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ روایت میں 70 آدم کا تذکرہ موجود ہے، مگر ایک روایت آپ نے اور سنی جس میں امام نے کہا تھا کہ اتنے آدم آئے جتنی تجھے گنتی بھی یاد نہ ہوگی. 70 کا لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ کوئی کام بہت زیادہ ہوا. تو بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ تاریخ یقیناً ہماری تاریخ آدم سے شروع ہوگی، اس لیے کہ ہم آخری آدم کی اولاد میں ہیں، لیکن ان سے پہلے بھی دنیا کے اندر آدم بھی گزر چکے ہیں، انبیاء بھی گزر چکے ہیں، اچھے انسان بھی گزر چکے ہیں اور برے انسان بھی گزر چکے ہیں. اور خالی دنیا ہی کے اندر نہیں، ہماری روایتیں تو یہ بتاتی ہیں، جو روایت ہے چھٹے امام سے، کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، خدا نے ایسے 18,000 اور عالم پیدا کیے. یہ دنیا نہیں بلکہ جتنا تمہیں زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے اپنی آنکھ سے نظر آتے ہیں، ایسے 18,000 عالم خدا نے اور پیدا کیے ہیں. اور تمہارے اس عالم کو چھوڑ کر باقی ہر مقام پر ہماری حکومت ہے. امام پنجم کی ایک روایت بھی ہے کہ اس سورج کے علاوہ ایسے ہی 40 سورج اور پیدا کیے گئے ہیں، اور ایک سورج اور دوسرے سورج کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور وہ دوسرے سورج والے یہ جانتے بھی نہیں کہ آدم کون تھے اور ہوا کون تھے. وہ تمہارے آدم کو نہیں پہچانتے، وہ تمہاری ماں ہوا کو نہیں پہچانتے، لیکن ایک ان کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آل محمد پر جس پہلے آدمی نے ظلم کیا اور جس دوسرے آدمی نے ظلم کیا، وہ مسلسل اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور اس چاند کے علاوہ 40 چاند اور ہیں، جن میں سے ہر ایک کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور ان چاندوں پر رہنے والے بھی نہ آدم کو پہچانتے ہیں نہ ہوا کو جانتے ہیں، لیکن آل محمد کے اول اور دوسرے ظالم پر مسلسل لعنت کرتے رہتے ہیں. راوی نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ مولا، جب وہ آدم کو نہیں پہچانتے تو اس پہلے اور دوسرے ظالم پر لعنت کیسے کرتے ہیں؟ انہیں کیسے اس ظالم کا پتہ ہے؟ انہیں کیسے اس ظالم کی معرفت ہے؟ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کیا تم شیطان کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا، میں شیطان کو نہیں پہچانتا. امام نے کہا کہ پھر تم شیطان پر لعنت کیسے کرتے ہو؟ اسی طریقے سے وہ آدم و حوا کو نہیں پہچانتے، لیکن ان ظالموں پر لعنت ضرور کرتے ہیں جیسا ان کو تعلیم دی گئی، جیسا انہیں بتایا گیا. تو اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ آدم خالی اس دنیا کے اندر آئے تھے، اور آدم اس دنیا میں آنے والے آخری آدم ہیں. خود اس دنیا کے اندر بھی آدم سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہی آدم گزر چکے ہیں. تو دوسرے 18,000 عالم جن کے اندر نسل انسانی موجود ہے، ان کے آدم یقیناً اس آدم سے بالکل ہی جدا ہوں گے. جب اس دنیا کے اندر دوسرے آدم آ چکے ہیں تو دوسرے جتنے بھی عالم ہیں ان کے آدم وہ بالکل علیحدہ ہیں، وہ بالکل جدا ہیں، لیکن آل محمد کی حکومت یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے. تو خود بخود یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آل محمد کی تخلیق آدم سے کئی لاکھوں اور کروڑوں کروڑوں سال پہلے اول مخلوق کے طور پر ہو چکی تھی. تو اگر ہم آل محمد سے سلسلہ تاریخ کو آگے بڑھائیں تو ہمیں 18,000 عالموں کو دیکھنا پڑے گا. اس مجبوری کی بنا پر ہماری گفتگو کا سلسلہ صرف حضرت آدم سے آگے بڑھے گا. یہ تھوڑی تمہیدی بات تھی تاکہ ہم اس چیز کی وضاحت کر سکیں کہ وہاں پہ ہم نے گفتگو کیوں نہ آگے بڑھائی جہاں پر اول مخلوق آل محمد کو قرار دیا گیا ہے. آل محمد نے اپنی آنکھوں سے تمام عالموں کی مخلوقات کو دیکھا, بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ بعد میں اس کے بعد بھی ایک آدم آئے گا لیکن اس آدم کا طریقہ بالکل علیحدہ ہوگا. کسی نے ایک مرتبہ چھٹے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا کیا قیامت کے آنے کے بعد بھی جنت اور دوزخ میں انسانوں کے جانے کے بعد بھی خدا کسی مخلوق کو پیدا کرے گا؟ ایک روایت ہے, یہ روایتیں ضعیف بھی ہو سکتی ہیں, ان پر عقیدہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا, مگر ہم تاریخ کا موضوع بیان کر رہے ہیں اور تاریخ کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت صحیح آئے, بلکہ ہلکا سا خاکہ کہ کیا کیا ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. تو امام نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ ہاں قیامت آنے کے بعد اب تک جتنے آدم آئے ہیں سب کی نسلوں کے حساب و کتاب کے بعد خدا ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جن کو آدم کی ضرورت نہیں ہوگی, یعنی مرد اور عورت کا اس میں سلسلہ نہیں ہوگا, صرف ایک جنس ہوگی اور اسی کی نسل آگے بڑھے گی اور ان کا کام صرف اور صرف عبادت و اطاعت خدا ہوگا. اب وہ کیسے ایک ہی جنس ہوگی اور اس سے نسل آگے بڑھے گی یہ سائنس کے بچے جانتے ہیں, سائنس کا علم رکھنے والے بچے جانتے ہیں, ہمارا اس سے تعلق نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آدم آخری آدم تو ہے اس اعتبار سے کہ ان کے بعد قیامت آ جائے گی, لیکن ان سے پہلے بھی نسل گزر چکی ہے, ان کے بعد بھی نسل گزرے گی. اب ہمیں صرف اپنے آدم کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے جد امجد تھے حضرت آدم, ان کا سلسلہ کس طریقے سے آگے بڑھا. تو روایت یہ ہے اس اعلیٰ رب و کل ملائکہ, اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پالنے والے نے, جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس آیت کو تھوڑا سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. چھٹے امام کی روایت ہے کہ آدم سے پہلے, وہ تو بہت سارے آدم گزرے, لیکن ہمارے آدم سے پہلے والی جو نسل تھی وہ جنوں کی نسل تھی. اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے اوپر اسی طریقے سے رہتے تھے جس طریقے سے ہم اور آپ رہتے ہیں, اور اس دنیا میں ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر وقت بھی آئے تھے. کچھ لوگوں نے پیغمبر وقت کی اطاعت کی تھی, کچھ نے مخالفت کی تھی, اور اطاعت کرنے والوں میں ایک ایسا عابد بھی تھا جس کا نام ابلیس تھا. وہ انتہائی اطاعت گزار بندہ تھا, وہ انتہائی خدا کی فرما برداری کرنے والا بندہ تھا, اللہ عبادت کرتا رہتا تھا. اس پوری نسل میں سب برے نہیں تھے, کچھ اچھے بھی تھے, لیکن ابلیس جو تھا وہ ان اچھوں میں بھی سب سے اچھا تھا, اور اس کی اچھائی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھی. یہاں سے دیکھیے کہ تاریخ میں بھی اخلاقی بات آ گئی. اس کی اچھائی اس مقام تک پہنچی ہوئی تھی کہ کچھ اور بھی حکم خدا ماننے والے تھے, کچھ اور بھی عبادت گزار بندے تھے, مگر ابلیس اس مقام پر پہنچ گیا کہ ہر نماز کے بعد خدا سے دعا کیا کرتا تھا کہ خداوندہ مجھے اس قوم سے نجات دلا دے, میں ان کے درمیان رہنا نہیں چاہتا, یہ میری بات نہیں سنتے, یہ میرے احکامات کو نہیں مانتے, یعنی جو میں حکم پیغمبر امر بالمعروف کرتے ہوئے انہیں بتاتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, مجھے ان سے جدا کر دے. اسی قوم میں کچھ اور عبادت گزار بھی تھے, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری قوم بگڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جانے دو اس کو, اس کی حالت پر چھوڑو, ہم اپنی عبادت کرتے رہیں, ہمیں کیا معاملہ اس قوم سے. لیکن ابلیس وہ عبادت گزار تھا جس نے مرتبہ بارگاہ الہی میں التجا کی کہ مجھے اس قوم سے دور کر دے, مجھے اس قوم سے نکال دے, میں اس قوم میں نہیں رہنا چاہتا. حکم الہی آیا کہ اے میرے فرشتوں, ابلیس اس طریقے سے التجا کر رہا ہے اور اتنی اچھی التجا کر رہا کہ گناہگار اگر گناہ کر رہے تب بھی ان کا مجھ سے سروکار نہیں, لیکن میں ان کے درمیان نہیں رہنا چاہتا, اس دعا کے بدلے میں اسے آسمانوں پر دے. تو ابلیس اسی وقت آسمانوں میں آ گیا جب جنوں کی قوم یہاں پر موجود تھی. دوسرے نیک لوگ, انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی, انہوں نے یہ سوچ کر قوم کو چھوڑ دیا کہ چلو برے برائی کرتے رہیں, ہم تو اپنی اچھائیوں پر عمل کریں, ہم کیوں ان کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں, اور وہ اپنے کام میں لگے رہے. ابلیس آسمانوں پر آ چکا ہے اور روایت یہ ہے کہ وہاں آ کر بھی اس کی عبادت کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ جب سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حکم الہی ہوا کہ اس قوم کے جتنے گناہگار ہیں سب کو جا کر ختم کر دو, اور جتنے نیک لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے گناہگاروں کا ساتھ سے اختیار رکھا اس لیے انہیں سزا تو نہ دو, البتہ یہ حکم جاری کر دیا کہ اب وہ زمین کے اوپر نہیں رہ سکتے, یا ہواؤں کے اوپر زندگی گزاریں یا زمین کی تہ کے نیچے زندگی گزاریں. چنانچہ وہ وقت آیا کہ جب جنوں کی نسل جو ہماری اور آپ کی طرح سے آنکھوں کے سامنے رہتی تھی مگر اس عذاب کے نتیجے میں گناہگار اور بدترین لوگ ختم ہو گئے, نیکوکار اور بہترین لوگ بھی جو کہ امر بالمعروف اور نہیں علی منکر کے حائل نہ تھے، کیونکہ دوسروں کو ٹوکا نہیں کرتے تھے، کیونکہ دوسروں کو نصیحت نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی چھوٹی سی سزا ملی کہ آپ زمین پر نہیں رہ سکتے بلکہ یا زمین کی گہرائی میں اتر جاؤ اور یا پھر آسمانوں کی بلندیوں میں چلے جاؤ. البتہ ابلیس وہ آسمان پر تھا اور اتنے عرصے آسمان پر رہا، اتنے عرصے آسمان پر رہا کہ ملائکہ بھی اسے اپنا جیسا سمجھنے لگے، لیکن وَقَانَ مِنَ الْجِنِ، قرآن کا اعلان ہے کہ وہ جنوں میں تھا. بہرحال بات ختم ہو گئی. اب روایت یہ بتاتی ہے کہ جب ابلیس آسمان پر چلا گیا تو وہاں جا کر بھی اس کی عبادت کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ اس نے دو رکعت نماز پڑھی، اور یہ دو رکعت نماز اس انداز میں پڑھی کہ 4000 سال میں جا کر یہ دو رکعت نماز مکمل ہوئی. رکوع اور سجود میں اتنی تذرر، اتنا خضوع و خشوع، اتنی لمبی لمبی دعائیں اور اتنا رونا اور گڑگڑانا کہ دو رکعت نماز ہے. یہ چھٹے امام کی ایک اہم روایت ہے، اس لیے کہ اس روایت سے ایک دوسرا مسئلہ حل ہوتا ہے. امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو رکعت نماز تھی جو اس نے 4000 سال میں جا کر مکمل کی. یہ آسمانوں پر جا کر ابلیس کی عبادت کی حالت تھی. ابلیس آسمانوں میں ہے. اب خدا نے ان فرشتوں کو کہ جو عذاب بھیجنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، یہ حکم دیا کہ تم لوگ اسی دنیا میں رہو. دنیا خالی ہو گئی ہے، اسے خالی نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ دوسرا آدم نہیں آتا، آخری آدم، اس وقت تک فرشتوں سے کہا کہ تم اس دنیا کے اندر زندگی گزارو. چنانچہ یہ وہ دنیا ہے کہ جس پر ہم سے پہلے جن رہے اور جنوں کے بعد ملک رہے اور ملک کے بعد پھر آدم پیدا ہوئے. تو اب جب فرشتے اس دنیا میں رہ رہے تھے، خاص گروہ فرشتوں کا جسے اس دنیا میں رہنے کا حکم دیا گیا، اور پھر خدا نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے سمجھ گئے کہ اب ہمیں دوبارہ آسمانوں کی جانب جانا ہے. وہ جنوں کی خوریزی اور سرکشی کو دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے بے اختیار ایک مرتبہ یہ کہا آلو اتر چلو پیا. ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کہ خدا وندہ، کیا تو اس دنیا میں قرار دے گا، اس دنیا میں رکھے گا؟ من یفسد فیہا، جو اس کے اندر فساد برپا کرے گا، وہ یفسد دماء اور خون کو بہائے گا، تو ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ بنائے گا جبکہ نحنو نصب دیکھو بے ہم دے گا ونقدس لک، ہم تیری تصدیق بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم خلافت کے زیادہ سزاوار ہیں. فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا بلکہ اپنے سے پہلے کے جنوں کی حالت دیکھ کر، اپنے سے پہلے جنوں کی خوریزی دیکھ کر ایک مرتبہ انہوں نے خدا سے استفہام کیا تھا، سوال کیا تھا. ایک بنیادی عقیدہ یہاں پر ذہن میں آ جائے تاکہ بعد میں جو انبیاء کی گفتگو آگے بڑھے گی، تاریخ کی گفتگو آگے بڑھے گی. یہ ابتدائی مراحل ہیں، اتنے دلچسپ نہیں ہیں، لیکن موضوع گفتگو کے سلسلے کو ملانے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک اور بنیادی مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر یہ بڑا خشک مسئلہ ہے اور اس کی تفصیل عقائد میں آئے گی، کہ فرشتے اور نبی اور امام یہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، بالکل معصوم ہیں، ان سے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے. البتہ یہ ترک اولا کر سکتے ہیں. ترک اولا کا مقصد یہ کہ گناہ نہیں بلکہ کوئی ایسا مکروہ کام جو عام انسان کرے تو برا نہ لگے، لیکن اگر نبی جیسا یا فرشتہ جیسا کوئی عظیم اللہ، فرشتے جیسی اللہ کی کوئی عظیم مخلوق اس کام کو کر لے تو اس کے معیار اور مقام کے مطابق نہ ہو. جیسا کہ ہم عام طور پر مثال بھی دیا کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی بازار میں کھڑے ہو کر کھائے پیئے تو ایک عام سی چیز ہے، کوئی برا نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی مجتہد، کوئی نائب امام، کوئی بڑا عالم بازار میں کھڑے ہو کر کھائے، برا نہیں ہے، لیکن خود دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہ ہے ترک اولا، ایسا کام جو گناہ نہیں ہے، مکروہ ہے، عام انسان کرے تو اس کے لیے مکروہ تھا، لیکن ایک بڑا انسان، ایک مرتبے والا انسان، ایک متقی انسان کرے تو چونکہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس اعتبار سے اس کو ترک اولا کہتے ہیں. اور پھر خدا کی جانب سے اس کی سزا، سزا نہیں بلکہ تعظیم ہے. جس طریقے سے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے، دشمنی میں نہیں، خطا میں نہیں، بیٹے کے ذہن میں کوئی بات بٹھانے کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرے جو بیٹے کی شان کے خلاف ہو تو اسے تھوڑا سا سمجھایا جاتا ہے. سمجھانے کے طریقے کو ترک اولا کی سزا کہتے ہیں. تفصیل عقائد میں آئے گی، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آ رہی ہے، اس لیے ہم بتا دیں کہ اب فرشتوں نے جب یہ استفہام کیا، یہ سوال کیا کہ خداوندہ تو ایسے آدمی کو یہاں پر مقرر کرے گا جو خوریزی برپا کرے گا، فرشتوں کا سوال تھا، اعتراض نہ تھا، مگر کیونکہ فرشتوں کی شان سے بعید تھا کہ خدا کے کسی فعل کے بارے میں اس طریقے سے سوال کریں جس میں اعتراض کا پہلو آتا ہو، اس لیے حکم دیا گیا کہ ان فرشتوں کو 500 سال کے لیے، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر، ان فرشتوں کو 500 سال کے لیے عرش الہی سے دور کر دیا جائے جس کے نور کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں. 500 سال گزر گئے اعلان کے بعد کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ بننے کے دوران یہ 500 سال کا عرصہ انہیں دور کر دیا گیا عرش الہی سے. جب بہت بہت روئے، بہت گڑگڑائے اور کہا کہ ہم نے جو کچھ سوال کیا تھا ہماری شان کے خلاف تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اب ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں. تو اس وقت حکم دیا کہ آسمانوں پر ایک گھر کو بنایا جائے جس کا نام بیت المعمور رکھا گیا. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ یہی خانہ کعبہ کی اصل تھی، اس لیے کہ اسی بیت المعمور کے بالکل نیچے مکے کی سرزمین پر بھی خانہ کعبہ حضرت آدم نے آ کر بنایا تھا. تو بیت المعمور یہ پہلا خانہ کعبہ ہے، یہ پہلا خانہ خدا ہے. تو بیت المعمور ساتویں آسمان پر بنا اور ملائکہ کو حکم دیا حج کی ابتدا. ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ تم نے جو گناہ کیا ہے، گناہ نہیں، تم نے جو ترک اولا کیا ہے، اپنی شان کے خلاف ایک مکروہ کام کو انجام دیا ہے، بڑا رو رہے ہو، بڑے گڑگڑا رہے ہو، آؤ اور آ کر اس کے ساتھ طواف کرو، آؤ اور آ کر اس کے ساتھ چکر لگاؤ. 700 سال تک انہوں نے طواف کیے، 100 سال میں ان کا ایک طواف مکمل ہوتا تھا، روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، الہ کرتے ہوئے اور محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہوئے. جب 7 طواف ان کے مکمل ہو گئے، اس وقت خدا نے ان کے ترک اولا کو ان کے اوپر سے معاف کیا، ان کی تعظیم کو ہٹا لیا اور اس طرح سے خانہ کعبہ بھی وجود میں آیا اور پہلا طواف یعنی پہلے حج کی بنیاد پر. اب جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اب حکم دیا گیا کہ ہاں آدم کی تخلیق کی جائے، آدم کی پیدائش کی جائے. یہاں پر ایک روایت ہے جو ہمارے اپنے خیال میں ضعیف روایت ہے، مگر تاریخ کے موضوعات میں چونکہ ضعیف روایتیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں، یہ عقائد کا مسئلہ نہیں، فقہ کا مسئلہ نہیں، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہوئے کیونکہ کتابوں کے اندر یہ روایت آپ کو بہرحال نظر آئے گی کہ جب خدا نے آدم کی پیدائش کا اعلان کر دیا، 500, 700, 1200 سال کا یہ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد اب حکم ہوا کہ اب آدم کی تخلیق کی تیاری کی جائے. زمین کو اطلاع ملی کہ آدم بننے والا ہے اور وہ آدم کہ جس کے کچھ بندے گناہگار ہوں گے، جس کے کچھ بیٹے گناہگار ہوں گے اور کچھ بیٹے جو ہیں وہ نیکوکار ہوں گے. تو زمین کو ایک مرتبہ لرزہ پیدا ہوا، زمین لرز نہیں سکتی ہے، ایک مرتبہ زبان حال سے زمین نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ خداوندہ پھر مجھ سے، میری مدد سے، میری مٹی سے آدم کو تخلیق نہ کر، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی گناہگار میری مٹی سے تخلیق پائے. لیکن حکم خدا یہ ہوا کہ نہیں، تیری ہی مٹی سے آدم کو بنایا جائے گا. حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر زمین سے مٹی لے کے آؤ. حضرت جبرائیل مٹی لینے کے لیے آئے. روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب مٹی اٹھانا چاہیے، ایک روایت ہے جو زمین کھونے کا کافی احتمال ہے، حضرت جبرائیل نے جب مٹی اٹھائی تو زمین نے ان سے بھی التجا کی، انہیں خدا کی عظمت کا واسطہ دیا اور انہیں بتایا کہ یہ بات میرے لیے انتہائی شاق اور ناگوار ہے کہ میری مٹی سے ایسی مخلوق بنے جس میں گناہگار بھی ہو. آپ جا کر ہماری جانب سے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں. حضرت جبرائیل کو ایک مرتبہ رحم آ گیا، واپس آئے، بارگاہ الہی میں بتایا، خدا نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. پھر حضرت میکائیل گئے، بے عین ہی یہی کیفیت کہ ادھر مٹی کو اٹھانا چاہتے ہیں اور ادھر ایک مرتبہ زمین عظمت الہی کا واسطہ دے کر ان سے تمنا کرتی. رہے تو لا کے انتظار کرتی رہے، میں کسی کی انتظار نہیں سنوں گا، حکم خدا کی جیسا اس نے حکم دیا ہے لفظ بلفظ پابندی کروں گا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ زمین کی مٹی کو اٹھایا گیا، آسمانوں تک پہنچایا گیا اور اس سے آدم کے پتلے کی تعمیر ہوئی. لیکن وہیں پر حضرت اسرائیل کا عہدہ تعین پا گیا کہ اے اسرائیل، جس طرح آج تو نے التجا نہیں سنی، آہوداری نہیں سنی، میرے حکم کی پابندی کی، آج سے تیرا یہ فرض ہے کہ زمین کی مٹی کو جس طرح تو قبض کر کے لایا ہے، نکال کے لایا ہے، اور جسی مٹی سے بننے والی جتنی مخلوقات ہیں سب کی روح کو قبض کرنا بھی اب تیرا فریضہ ہو جائے گا، اور تیری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح آج تو نے کسی کی آہوداری نہیں سنی، قیامت تک اب کسی کی روح قبض کرتے وقت کسی کی آہوداری نہ سن. چنانچہ ملک الموت کا سرکاری خطاب پہلی مرتبہ عطا کیا گیا. یہ ہماری تاریخ ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ کیسے بنا، حج کیسے شروع ہوا، ملک الموت کیسے وجود میں آیا اور 40 سال تک آدم کے پتلے کی تعمیر ہوتی رہی. اس کے بعد جب آدم کا پتلا بن گیا تو 40 سال تک اسے سوکھنے کے لیے رکھا گیا. سوکھ گیا تو 40 سال تک مزید تپش کے لیے اس کو رکھا گیا. 120 سال کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد اس آدم کے پتلے کے اندر روح کو ڈالا گیا اور آدم ایک مرتبہ بیدار ہوئے, آدم ایک مرتبہ اٹھے. اور روایت یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو آدم نے کیا, جیسے ہی اٹھے ویسے ہی ایک مرتبہ آدم کو چھینک آئی اور بے اختیار الحمدللہ کا فقرہ ان کی زبان سے نکلا تو بارگاہ الہی سے جواب آیا وَيَرْحَمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تم پر بھی رحم کرے. اور یہ سنت قرار پا گئی کہ جب کسی انسان کو چھینک آ جائے تو فوراً الحمدللہ کہے اور سننے والا اسی طرح سے جواب دے جس طرح بارگاہ الہی سے جواب ملا تھا. اب آدم وجود میں آ گئے, آدم کے وجود میں آتے ہی ایک مرتبہ حکم الہی ہوا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. یہ سارے سنے ہوئے تاریخی واقعات ہیں. فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان اکڑ گیا اور جب شیطان اکڑا تو خدا نے ایک سوال اس سے کیا جو قرآن میں موجود ہے, اس تصور کا, ہم کنتا من العالم, اے شیطان تو اکڑ گیا ہے, تو غرور کر رہا ہے یا تو عالم میں سے ہو گیا. یہ آیت قرآن ہے اور اس آیت قرآنی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ایک گروہ تھا عالم کا اور وہ گروہ ایسا تھا جسے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا, وہ آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا. اسی لیے تو قرآن نے ایک مرتبہ شیطان کو مخاطب کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, کیا تو اپنے آپ کو عالم میں سمجھ رہا ہے یا غرور کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا. تو اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اس آیت سے کہ خاص گروہ عالم کا اس وقت موجود ہے کہ جس کے اندر شیطان اپنے آپ کو داخل سمجھے تو سجدے کے حکم سے بچ جائے گا, چنانچہ قرآن نے اسے ڈانٹا. شیطان نے ایک مرتبہ کہا, وہی اس کا جواب کہ میں آگ سے پیدا ہوا یا مٹی سے پیدا ہوا, غرض یہ کہ وہ گفتگو تاریخ سے متعلقہ نہیں ہے. خلاصہ گفتگو یہ کہ جب ایک مرتبہ تمام فرشتے جھک گئے سجدے کے اندر, آدم کو سجدہ کرنے لگے, آدم کے آگے سجدے میں جھک گئے تو حکم خدا ہوا کہ اے آدم ان فرشتوں کو سلامتی کی خوشخبری سناؤ, یہ تیرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. آدم نے ایک مرتبہ فرشتوں کو اٹھایا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فرشتوں کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا کہ وہ علیک السلام, کہ تیرے اوپر بھی سلام ہو. یہ پہلا سلام کا جو کرنے والے نے کیا اور یہ پہلا جواب سلام کا جو دینے والے نے کیا. یہاں سے سلام کے حکم اسلامی کا آغاز ہوتا ہے. اب آدم کے سامنے سے فرشتے اٹھ کر اٹھ گئے, علیحدہ ہو گئے اور اب وہ مقام آیا کہ جہاں خدا کو آدم کا امتحان لے کر یہ بتانا ہے کہ آدم فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. لیکن اس مقام پر شیطان سے گفتگو کا سلسلہ جب اختتام تک پہنچا تو اس مقام پر کہ شیطان نے کہا, خداوندہ ٹھیک ہے میں اس کے آگے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوں, تو نے اپنی درگاہ سے نکال دیا, مگر میری عبادت کا اجر تو عطا کر, میری عبادتوں کا صلہ تو دے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کی عبادتوں کا اور خاص طور پر اس 2 رکعت نماز کا جو 4000 سال میں ادا کی گئی اس کو صلہ دیا گیا. عبادتوں کا صلہ یہ دیا گیا, اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک, اسے وقت معلوم تک کی مہلت عطا کی گئی. اور 2 رکعت نماز جو اس نے پڑھی تھی 4000 سال میں, اس کا صلہ یہ دیا گیا کہ ایک مرتبہ اس سے کہا گیا کہ اب مانگ جو تجھے مانگنا ہے, وہ مہلت دی گئی وہ دوسری عبادتوں کی بنا پر. اور 2 رکعت نماز کے بدلے میں تو کیا طلب کرتا ہے؟ کہا, خدا بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم کے یہاں ایک بیٹا ہو تو میرے یہاں 2 بیٹے ہوں. کہا کہ ہم نے تجھے عطا کیا. کہا, خداوندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم کا بیٹا مر جائے لیکن جب آدم کا بیٹا جب مرے تو آدم کے بیٹے کا انتقال ہو جائے لیکن میرے بیٹے زندہ رہے. کہا, ہم نے تجھے عطا کیا. ایک مرتبہ شیطان نے کہا, خداوندہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے جس شکل میں چاہیں آدم کے بیٹوں کے سامنے آ جائیں, اپنی شکل کے بدلنے پر قادر ہوں. کہا کہ ہم نے تجھے عطا کیا. کہا کہ خداوندہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے آدم کے جسم میں اگر خون کی طرح سے دوڑنا چاہے تو انہیں یہ اختیار مل جائے. کہا کہ ہم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا. کہا, خداوندہ آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو آدم کے اور آدم کے بیٹوں کے سینے میں جگہ گزارنے کی مہلت دی جائے. کہا کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کا سینہ تمہارا مقام بنایا. اور شیطان کہنے لگا, خداوندہ بس اب مجھے اپنی 2 رکعت نماز کا اجر مل گیا, لیکن دیکھ تو نے مجھے اتنا انعام عطا کیا ہے, میں تیرے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آدم کے بیٹوں کو پہکاؤں گا, آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی, ان میں سے ہر ایک کو راستے سے پہکاؤں گا اور سوائے صالحین کے, سوائے مخلصین کے ہر ایک سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا. آدم نے جو یہ گفتگو سنی تو ایک مرتبہ گھبرا گئے. یہ پہلا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کا حق ادا کر رہا. والدین اولاد کا حق اس مقام پر ادا کر رہے ہیں یہ امام کی روایت کہ یہ پہلی مرتبہ اولاد کے حق کو عطا کیا گیا. آدم نے گھبرا کے کہا خدا بندہ اسے تو تو نے اتنے انعام دے دیے لیکن میرے بیٹوں کے لیے تو نے کیا انتظام کیا ہے انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو وہی معروف روایت جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جواب ملا کہ آدم ہم نے انہیں یہ اطلاع دیا ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے ایک نیکی ان کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی, برائی کا ارادہ کرے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا, اور برائی کر لیں تو ایک گناہ کا ایک عذاب لکھا جائے گا, اور نیکی کر لیں تو ایک نیکی کا 10 گناہ 70 گناہ اور 700 گناہ تک ثواب ان کو دیا جائے گا ان کے ایمان اور مرتبے کو دیکھ کر. آدم نے کہا خدا بندہ مجھے کچھ اور چاہیے. کہا کہ اچھا اگر کوئی گناہ کر کے فوراً توبہ کرے فوراً ناطق ہو جائے میں ایک عذاب جو لکھا تھا وہ بھی اس کے نام اعمال میں نہ لکھوں گا. کہا خدا بندہ مجھے کچھ اور چاہیے. کہا کہ اچھا یہ بھی اختیار دیا کہ تمام زندگی گناہ کرتا رہے مرنے سے ایک لمحے پہلے صرف دل سے توبہ کر لے تو تمام زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. کہا آدم ہم نے یہ بھی تیرے بیٹوں کو عطا کیا. آدم نے کہا بس میرے بیٹوں کو وہ سب کچھ مل گیا جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں اور اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. تو پہلا حق باپ نے بیٹے کا ادا کیا, بیٹے نے باپ کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا کہ پہلے والدین کو اولاد کا حق ادا کرنا ہے, اولاد کا مرحلہ اور اولاد کا مقام بعد میں آتا ہے. بہرحال روایت امام یہ ہے کہ یہ پہلا حق تھا جو ادا کیا گیا اور شیطان جاتے جاتے ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے بارگاہ الہی سے نکلا. یہ کافی چھوٹی سی بات ہے. ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے بارگاہ الہی سے نکلا کہ خدا بندہ تو نے مجھے بہکایا, خدا بندہ تو نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹایا. یہ شیطان کا جملہ تھا. اور آگے کی ایک چیز جو ہم پہلے بیان کر دیں تاکہ عدل الہی کا ایک مسئلہ اور حل ہو جائے, اگر یہ عقائد کا مسئلہ ہے اور وہاں تفصیل سے آئے گا لیکن مختصر سی بات کہ شیطان یہ کہتا ہوا نکلا کہ خدا بندہ تو نے مجھے بہکایا. حضرت آدم نے جب بعد میں ترک اولا کیا جنت کا پھل کھا لیا اور وہاں پہ ایک مرتبہ اپنے گناہ کی اپنے ترک اولا کی معافی مانگی تو یہی کہہ کے معافی مانگی کہ انی کنت من الظالمین, خدا بندہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, میں نے اپنے آپ کے اپنے نفس کو بہکایا, میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. یہ آدم کا جملہ تھا. تو روایت امام سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ دیکھو شیطان بہکا, شیطان گمراہ ہوا لیکن اس نے گمراہی کا الزام خدا کے اوپر رکھا. آدم نے ترک اولا کیا لیکن آدم نے ذمہ داری خود قبول کی. تو ہمیشہ وہ لوگ جو آدم کی اولاد میں ہیں یعنی آدم کی سنت یہ بنی کہ وہ گناہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں, شیطان کی سنت یہ بنی کہ وہ گناہ کی ذمہ داری خدا کے اوپر ڈالتا ہے. یہی مسئلہ عدل ہے کہ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ گناہ خدا کراتا ہے, پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا, اور ایک جو ہمارا امامیہ کا گروہ ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں انسان خود گناہ کرتا ہے. تو آدم کی سنت پر چلنے والے وہ ہیں جو یہ کہیں کہ گناہ انسان کرتا ہے خدا نہیں کرتا, اور شیطان کی سنت پر چلنے والے وہ ہیں جو شیطان کی طرح گناہ خود کرتے ہیں اور الزام خالق کائنات کی ذات پہ ڈال دیتے ہیں کہ تو نے مجھے بہکایا. تو پہلا منکر عدل شیطان تھا. شیطان جیسا کہ آپ نے ذاتین سے سنا ہوگا توحید کو مانتا تھا, رسالت کا قائل تھا, قیامت کا قائل تھا. ان دو چیزوں کو اس نے تسلیم نہیں کیا, ایک عدل الہی اور ایک رسول کی اطاعت. تو عدل الہی اور اطاعت رسول کو نہ ماننے والا یقینی طور پر شیطان کا پیرو ہوتا ہے. تو ایک وہ گروہ ہے مسلمانوں کا جو عدل کو نہیں مانتا وہ بھی شیطانی, اور ایک ہم شکر الہی سے آل محمد کے شیعہ تو ہیں مگر ہم بھی اطاعت رسول کے قائل نہیں ہیں. تو کوئی تعجب نہیں کہ ہم بھی اسی شیطانی گروہ میں شامل ہو جائیں جہاں سے ہمارے والدین کا ایمان ہمیں نکال کے لایا تھا. آدم پیدا ہو گئے. اب روایت یہ ہے کہ جب آدم پیدا ہوئے تو آدم کے صلب میں قیامت تک کے جتنے مومن تھے سب کی روحوں کو نکال کر آدم کے سامنے جمع کیا گیا. آدم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے زیادہ چمک رہے. کہا خدا بندہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے زیادہ چمکدار؟ کہا یہ انبیاء ہیں. اور دیکھا کہ ان انبیاء میں بھی کسی کا چہرہ سب سے زیادہ چمکدار. کہا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ تمہاری نسل میں یہ وہ ہے جو کائنات کی تمام مخلوقات میں افضل ترین ہے, یہ محمد اور آل محمد کی انوار مقدسہ ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور اسی بنا پر کہ چونکہ تمہاری نسل میں ہم نے محمد کو رکھا ہم تمہیں ابو محمد کا خطاب دیتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ آدم کو کنیت خدا نے عطا کی. اور اس کے بعد کہا کہ آدم کیا تم ہماری خدائی کو مانتے ہو؟ کہا خدا بندہ مانتا ہوں. کہا کہ کیا تو ہمارے لا شریک ہونے کو مانتا ہے؟ کہا کہ مانتا ہوں. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ کہا کہ کیا تم محمد اور آل محمد محمد کی حکومت کو تسلیم کرتے ہو؟ کہا تسلیم کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد اب تمام جتنی بھی قیامت تک کی ارواح تھی سب کو خدا نے مخاطب کیا اور ان سے اقرار لیا کہ کیا تم مجھے اور میری خدائی کو، میری توحید کو اور محمد و آل محمد کی حکومت کو تسلیم کرتے ہو؟ تمام ارواح سے پہلا امتحان لیا گیا. ایک مرتبہ سب نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ سن کر حکم جاری ہوا کہ ایک بڑی بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے. یہ عالم زر کا امتحان ہے. بھڑکتی ہوئی آگ جلائی جائے. بھڑکتی ہوئی آگ جلائی گئی اور کہا گیا کہ تم نے اب تسلیم کر لیا ہے، اس آگ کے اندر کود کر امتحان دو، اس آگ کے اندر کود کر اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو. روایت یہ ہے کہ یہ سن کر ایک گروہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس آگ کے اندر کود گیا. یہ ایک تہائی لوگ تھے اور دو تہائی لوگ وہیں کھڑے رہے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور ڈرنے لگے، گھبرانے لگے کہیں ہم اس آگ میں جل کر بھسم نہ ہو جائیں. اور روایت یہ ہے کہ وہ خدا کی توحید، آل محمد اور محمد کی حکومت کو ابھی تسلیم کر چکے ہیں، لیکن جب وقت امتحان آیا ایک مرتبہ وہ موڑ گئے. خدا نے ان کو دکھانے کے لیے، بعد میں شکوا نہ کرے، ایک مرتبہ تمام جو آگ میں گئے تھے انہیں آگ سے نکالا. جب وہ آگ سے نکلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صحیح اور سالم ہے. ان کا یقین اور اعتقاد بڑھ گیا. ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں شکوا دیا، خدا بندہ ہم نے ایک غلطی کر لی ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم اس وقت جو امتحان میں پیچھے رہ گئے اب معذرت خواہ ہیں، اب ہم پشیمان ہیں، اب ہم شرمندہ ہیں. روایت میں لکھا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ روز قیامت گناہگار چیخ چیخ کر کہیں گے کہ خدا بندہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی، تو ایسا کیوں؟ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب آگ سے نکالا گیا، امتحان ختم ہوا، تو ایک مرتبہ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے کہنے لگے خدا بندہ ہم نے بڑی غلطی کر لی، ہمیں اندازہ نہ تھا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں، اب ہم پھر سے سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں تیرے احکامات کو. تو امام یہ فرماتے ہیں دوبارہ آگ جلائے گی اور کہا گیا کہ اچھا آپ دوبارہ اس کے اندر آگ چھلانگ لگا دو. وہی ایک تہائی کا گروہ وہ تو گیا آگ کے اندر، باقی دو تہائی ایک مرتبہ پھر پیچھے رہ گئے، ایک مرتبہ پھر ڈر گئے، ایک مرتبہ پھر گھبرا گئے. جب اس ایک تہائی کو نکالا گیا زندہ صحیح اور سالم پایا، ایک مرتبہ پھر کہنے لگے خدا بندہ ہم نے یہ امتحان نہیں دیا، لیکن اب ہم پشیمان ہیں، اب ہم شرمندہ ہیں، اب ہماری غلطی کو معاف کر کے ہمیں ان سے ملا دے. ایک مرتبہ پھر آگ جلائی گئی اور کہا گیا کہ چلو اب اس کے اندر تیسری مرتبہ داخل ہو جاؤ. وہی پہلا گروہ داخل ہوا، لیکن دونوں گروہ نے داخل ہونے سے انکار کر دیا، کہیں جل نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. اب جب چوتھی مرتبہ نکالا گیا تو روایت یہ ہے کہ اب وہ لوگ خود خاموش ہو گئے، اب انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن خدا نے کہا کہ عمل سے پہلے میں کسی طریقے سے حساب و کتاب نہیں لیتا، میں جزا نہیں دیتا ہوں، جاؤ تم دنیا میں جاؤ، اور اگر دنیا میں جانے کے بعد بھی یہاں تم امتحان میں ناکام رہے لیکن وہاں جا کر میرے اطاعت گزار بن گئے، تو میں اس امتحان کے نتیجے کو فراموش کر کے دنیا کے نتائج پر تمہیں عذاب اور ثواب دوں گا. لیکن روایت امام یہ ہے کہ صرف وہ گروہ جو تینوں مرتبہ آپ کے اندر کودا تھا وہ تو دنیا میں آ کر بھی مطیع اور اطاعت گزار رہے گا، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر امتحان نہ دے سکے وہ دنیا میں آ کر بھی امتحان نہ دیں گے. لیکن خدا نے اپنی کامل رحمت کا مظاہرہ کیا کہ میں تمہیں چار موقع دیتا ہوں، تین موقع عالم اروا میں دیے، وہاں ناکام رہے چلو تینوں موقعوں کو معاف کرتا ہوں، چوتھا موقع دنیا میں عطا کرتا ہوں، لیکن اگر چوتھے موقع میں بھی ناکام رہے تو اب تمہاری کوئی حجت اور کوئی بات نہ سنی جائے گی. تو روز قیامت چیخ چیخ پر کہیں گے ہمیں واپس بھیج دیں، لیکن چار مرتبہ امتحان ہو چکا ہوگا اس لیے واپسی کی گنجائش نہیں، اور چار مرتبہ کے امتحان کے بعد ناکام ہوں گے اس لیے ہر گناہ کی چار گنا سزا ملے گی، اس لیے کہ چار امتحان لیے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ تم پیچھے رہ گئے، تو ہر گناہ کا چار گنا عذاب بھی مل سکتا ہے، لیکن یہ رحمت ہے خدا کہ پھر بھی ہر گناہ کا ایک ہی عذاب عطا کرے گا. اب امام یہ فرما رہے کہ سب سے پہلے آگ میں ہم نے چھلانگ لگائی، ہمارے بعد دوسرے انبیاء نے چھلانگ لگائی، اور دوسرے انبیاء کے بعد آگ کے اندر ہمارا اتباع کرنے والے مومنوں نے چھلانگ لگائی اور باقی سارے کے سارے وہاں پہ رہ گئے. تو یہ بھی ایک سنت بنی تاریخ کی ابتدا میں کہ دعویٰ ہر ایک کرے گا محبت کا، مودت کا اور قبولیت کا، لیکن عمل کے وقت جو آگے بڑھ جائے وہی صحیح ماننے والا مانا جائے گا، اور جو مقام عمل میں پیچھے رہ جائے تو ابتدا میں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اس کا کوئی دعویٰ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک کے آگے بڑھ کر آگ میں چھلانگ لگا کر آگ کے امتحان کے امتحان کو دینے کو تیار نہ ہو جائے. اور دوسری توجیہ مانگنے یہ تھی کہ خدا نے یہ امتحان اس لیے بھی لیا تاکہ ملائکہ کو پہلے ہی سے بتا دیا جائے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو امتحان دینے سے گھبراتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو امتحان دینے والے ہیں, تاکہ ملائکہ پہچان لے کہ ان میں کون مطیع ہے کون نافرمان ہے. اور اب مطیع لوگوں کے لیے وہ دنیا میں آ کر ان کی مدد کرے, نافرمانوں کی نہ مدد کرے نہ نقصان پہنچائے, لیکن اطاعت گزاروں کو سارے کے سارے ملائکہ پہچان چکے ہیں. اور پہچاننے کے بنا پر اس دنیا میں ہر اس مقام پر جہاں اطاعت گزار بندہ کسی مشکل میں پھنستا ہے اور وہ خدا کی جانب سے نہیں ہوتی, اس مطیع اور اطاعت گزار بندے کی مدد کرتا ہے. یہ تاریخ یہاں تک پہنچی. اب روایت یہ ہے کہ جب آدم بن گئے, شیطان نکل گیا اور آغاز ہوا اس دنیا کے اندر خلافت کا, تو آغاز خلافت سے کچھ پہلے آدم سو رہے تھے اور رات کو سوتے ہوئے ان کی بچی ہوئی خاص سے ایک مرتبہ خدا نے حوا کی تخلیق کی اور حوا کو آدم کے پیروں کے پاس جگہ دی گئی. کسی نے پوچھا مولا حوا کو آدم کے پیروں کے پاس کیوں بٹھایا گیا؟ اس لیے تاکہ عورت ہمیشہ مرد کی مطیع رہے, عورت ہمیشہ مرد کی فرما بردار رہے. یہ ایک سنت الہی تھی. آدم بیدار ہوئے, جیسے ہی آدم بیدار ہونے والے تھے حکم ہوا حوا کو کہ یہاں سے ہٹ کر دور بیٹھ جاؤ. حوا دور بیٹھ گئے, آدم نے دیکھا. اب روایت کے الفاظ جو کچھ بھی ہیں اس کو انتہائی سادہ انداز میں بیان کرتے ہوئے, حضرت آدم بہرحال پیغمبر وقت ہیں, آدم نے دیکھا ایک مرتبہ دل راغب ہوا حوا کی جانب. دل راغب ہوا تو خدا سے سوال کیا, خداوندہ میں اس مخلوق کی جانب جانا چاہتا ہوں, میں اس مخلوق کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ میری کنیز ہے, مجھ سے اس کا رشتہ طلب کرو. آدم نے رشتہ طلب کیا, خدا نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھایا. امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حوا آدم کی جانب بڑھتی تو ہمیشہ عورتوں کی جانب سے مردوں کا رشتہ طلب کیا جاتا, لیکن چونکہ آدم حوا کی جانب پہلے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں اس لیے سنت یہ قرار پائی کہ ہمیشہ مرد عورت کا رشتہ طلب کرے گا. آدم اور حوا کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد انہیں جنت کے اندر بھیجا جانے لگا, لیکن اس سے کچھ پہلے خدا نے ایک مرتبہ امتحان لیا اور امتحان لے کر فرشتوں کو یہ بتایا کہ دیکھو جسے میں نے پیغمبر مقرر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. آدم کا وہ امتحان کہ جس کے اندر وہ علم آدم الاسماء کلھا, آدم کو تمام اسماء کا علم تعمیر تعلیم کیا گیا, اور آدم کا اور فرشتوں کا امتحان ہوتا ہے, اور اس امتحان کے فوراً بعد آدم اس دنیا کے اندر آتے ہیں. اب وقت چونکہ 50 منٹ کا ہو چکا ہے اور تھوڑے سے مسائل بیان کرنا بھی ضروری ہے, اس اعتبار سے گفتگو بلکہ ٹھیک ہے ہم یہ امتحان بیان کر دیں, اس کے بعد کے وقت میں مسائل آئیں گے. ایک مرتبہ امتحان لیا گیا, آدم کو تمام اسماء کے نام تعلیم کیے گئے اور اس کے بعد ملائکہ اور آدم کو سامنے رکھا گیا, ان کے نام بتاؤ اگر تم صحیح ہو. روایت یہ ہے کہ آدم نے نام بتا دیے اور ملائکہ نام نہ بتا سکے, چنانچہ ایک مرتبہ سبحانک ما علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم, ایک مرتبہ ملائکہ کہنے لگے کہ خداوندہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا, ہم اس سے زیادہ کسی چیز سے واقف نہیں, ہم اس امتحان کے اندر اپنی ناکامی کو قبول کرتے ہیں. آدم امتحان میں کامیاب ہوئے اور دنیا کے اندر خلیفہ بن کے آ گئے. بس آخری چیز یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا نے خود آدم کو ہر چیز کا نام بتایا, خدا نے خود آدم کے سامنے ہر چیز کی وضاحت کی اور پھر ملائکہ کو نام نہ بتایا اور امتحان لیا گیا. یہ تو عجیب امتحان لینے کا طریقہ ہے. آج کل کے ٹیچر بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں, تو پھر ان کو برا کیوں کہا جاتا ہے کہ کسی کو بتایا اور کسی کو نہ بتایا اور امتحان میں لا کر بٹھا دیا. آدم کو کامیاب ہی ہونا تھا پر کیا پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا, ملائکہ کو ناکام ہی ہونا تھا اس لیے کہ انہیں سلیبس تک نہیں بتایا گیا, پر کیا تو بہت بڑی چیز ہے. مگر روایت امام میں اس کی تشریح ہے جو عقائد کی گفتگو سے تعلق رکھتی ہے, لیکن اثر کا اشارہ کرتے چلے کہ ملائکہ کو بھی نام معلوم تھے, آدم کو بھی ہر چیز کا نام معلوم تھے, لیکن ملائکہ یہ نہیں پہچانتے تھے کہ اس کا نام یہ ہے. ملائکہ کو یہ پتا تھا کہ یہ, کیونکہ روایت یہ ہے کہ وہ انوار مقدسہ کو رکھ کر امتحان لیا گیا, ملائکہ کو یہ معلوم تھا کہ ایک نور ہے جس میں محمد بھی ہیں, علی بھی ہیں, فاطمہ بھی ہیں, حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں علیہ السلام, یہ سب کے سب یہاں پر موجود ہیں, لیکن وہ بے عین ہی نہیں پہچانتے تھے کہ ان میں سے کون سا محمد کا نور ہے کون سا علی کا نور ہے. لیکن جب آدم کے سامنے پہنچا تو آدم نے اپنی ذہانت سے اور فراست سے, روایت یہی ہے کہ مومن کی ہمیشہ یہ خاصیت ہوتی ہے اسے ایک چیز بتاؤ وہ ایک چیز سے 10 چیز خود نکال لے گا. مولا کی روایت بھی ہے مجھے پیغمبر نے علم کا ایک باب تعلیم کیا, میں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولے. تو آدم کی یعنی آدمی میں یہ صلاحیت خدا نے عطا کی ہے اور یہی سے پھر امتحان اور اطاعت کا موقع شروع ہوتا ہے. آدمی کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ایک چیز سے 10 چیزیں بتا سکتا ہے, اور ملائکہ کے پاس یہ ہے کہ جو بتایا گیا بس اتنا ہی ہے, وہ اس کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ اس میں اضافے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اتنا پتا ہے کہ یہ پانچ نور ہیں اور پانچ آدمیوں کے نور ہیں، اتنا ان کو علم ہے اور وہی انہوں نے بتا دیا. لیکن آدم نے اپنی فراست سے پہچان لیا کون سا نور زیادہ چمکدار ہے، کون سا نور کم چمکدار ہے، کون سا نور امامت کا ہے، کون سا نبوت کا ہے، کون سا عصمت کا ہے. ایک ایک کر کے انہوں نے سب کے نام بتا دیے، امتحان میں کامیاب ہوئے، جنت کے اندر تشریف لائے. اور وہ جنت آسمان پر تھی اور زمین پر تھی. بہرحال آدم دنیا میں آ گئے اور ہماری تاریخ شروع ہو گئی. آج تک اس وقت تک کی گفتگو تمہید تھی، یعنی دنیا میں آدمی کا قدم رکھنے سے پہلے کیا کچھ ہوا. اصل تاریخ کا آغاز اب آج سے یعنی اس مقام سے ہوتا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی انگریزی مہینے کی یعنی دسمبر کے آخری جمعے میں، تو گفتگو وہیں سے آگے بڑھے گی جب آدم کا قدم زمین کے اوپر آ چکا. اب تک آدم آسمانوں پر تھے، اب ہماری تاریخ کا آدم آغاز پر رہے جب پہلا قدم ان کا زمین کے اوپر پہنچتا ہے. تو اس تمہیدی گفتگو کو آنے والی گفتگو سے علیحدہ سمجھیے، اس لیے کہ حقیقی تاریخ اب شروع ہو رہی ہے. آدم کا نکاح اوپر سے ہوتا ہے، تو نکاح یہ سنت قرار پائی اسی وقت سے جب سے آدمی کی تخلیق ہوئی، اور جب سے نکاح وجود میں آیا اسی وقت سے نکاح کے مسائل بھی وجود میں آ گئے. اسی لیے کہ روایت یہ ہے کہ رشتہ بھیجا گیا، خدا نے رشتہ قبول کیا، خدا نے نکاح پڑھایا. تو مسائل فقہ در حقیقت فقہ کے سب سے قدیم ترین مسائل ہیں. جب سے آدمی موجود ہے اس وقت سے یہ مسائل نکاح موجود ہیں. اور مسائل نکاح میں ہماری گفتگو پہنچی تھی یہاں تک کہ ایک مرد اور ایک عورت کن صورتوں میں، کن حالتوں میں، کن شرائط کے ساتھ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، اور کب نکاح صحیح ہے، کب نکاح غلط ہے. اب اس کے آخر کے کچھ متفرق مسائل رہ گئے ہیں جن کو آج ہم بیان کر کے 7 یا 6 منٹ کی گفتگو میں مکمل کریں. اور انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو جو فقہ کی پوری گفتگو ہوگی، اصول دین کی پوری گفتگو ہوگی، اس کے اندر بات آگے بڑھے گی. تو بات اس مقام تک پہنچی کہ نکاح جس کی شریعت میں انتہائی تاکید ہے، اور آئندہ مسئلہ آئے گا کہ نکاح بعض اوقات واجب ہے، بعض اوقات حرام ہے، بعض اوقات سنت ہے، بعض اوقات مکروہ. نکاح ہو گئے، نکاح ہونے کے بعد ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد جب شوہر اور بیوی ایک گھر میں آ گئے، ایک ساتھ رہنے لگے، تو بعض ایسی صورتیں ہیں کہ اگر شوہر مرتد ہو جائے یا بیوی مرتد ہو جائے. مرتد کا مطلب اس سے پہلے آ چکا ہے اور بار بار ہم بتا چکے ہیں آغا خانیوں، اسماعیلیوں اور بوری حضرات کے مسئلے میں کہ انہیں ہم کیا سمجھیں گے. تو وہاں پر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آیا تھا کہ ہر وہ شخص جو انکار خدا کر دے، یا انکار رسالت کر دے، یا انکار قیامت کر دے، یا وہ ایسے گروہوں میں شامل ہو جائے جو امام کو ان کے مقام سے اتنا بڑھائیں کہ خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیں، یا امام کو ان کے مقام سے معاذ اللہ اتنا گرائیں کہ انہیں گالیاں دینے لگیں، یا امام کو واجب القدر قرار دیں، یا امام کے خلاف جہاد کو واجب سمجھیں. امام کو تھوڑا اپنے مقام سے بڑھانے والا وہ بھی غلط کر رہا ہے لیکن مرتد نہیں. امام کو تھوڑا اپنے مقام سے گھٹانے والا وہ بھی غلط کر رہا ہے لیکن وہ مرتد نہیں. مثلا کسی نے امام کی امامت سے انکار کر دیا، یہ بھی یقینی طور پر امام کو گرا دیا گیا ان کے مرتبے سے، لیکن وہ مرتد نہیں بنا. کسی نے امام کو اتنا بڑھا دیا کہ اس نے کہا کہ امام رازق ہیں، امام خالق ہیں، امام علم غیب مکمل طور پر جانتے ہیں. اگر اتنا بڑھا دیا کہ جو خدا کی صفتیں ہیں وہ امام میں لے آیا، تو اس صورت میں وہ مرتد ہے. اور اتنا بڑھایا کہ خدا کی صفتیں امام میں نہ لایا لیکن بہرحال امام کو عہدہ امامت اور ان کے مقام سے بلند کر دیا، تو وہ گناہگار ہے، البتہ مرتد نہیں. مرتد کی علامت یہ ہے کہ امام کو یا خدائی کے مقام تک پہنچا دے، یا اس مقام تک گھٹانے کی کوشش کرے کہ امام کے خلاف جہاد کو واجب سمجھے، امام کو واجب القدر قرار دے، یا امام کو معاذ اللہ گالیاں دے. جیسے خوارج جن کا یہ عقیدہ آج تک موجود ہے کہ امیر المومنین غاصب تھے، تمام مسلمانوں کے تمام معاملات کو بگاڑنے والے تھے، اس لیے وہ واجب القتل بھی ہے اور ان سے جہاد کرنا عین عبادت ہے. تو یہ گروہ جو عمان کے اور مسقط کے علاقے میں بہت کثرت کے ساتھ تھا 1920-30 تک، اب کے حالات نہیں پتا، تو یہ لوگ بھی مرتد. اسی کے اندر مسئلہ آ گیا تھا کچھ مسلمانوں کے فرقے، آغا خانی حضرات ہیں، بوہری حضرات ہیں، اگر وہ بھی امام کو ان کے مرتبے سے تھوڑا گھٹاتے ہیں وہ گناہ گار، لیکن اگر اتنا گھٹائیں کہ امام کو معاذ اللہ گالیاں دینے لگے، تو یقینی طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. خدا کو نہ مانے، رسالت کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، امام کو ان کے مرتبے سے اتنا بڑھائے یا اتنا گھٹائے. اور آخری چیز یہ کہ ضروریات دین، نماز، روزہ، زکات، حج، جہاد، ضروریات دین کو بالکل نہ مانے، تسلیم کرنے سے انکار کر دے. اس طریقے سے انکار کرے کہ ان چیزوں کے نہ ماننے سے رسول کا انکار ہو رہا ہو، کیونکہ ان کا حکم دینے والے رسول ہیں. ایک نہ ماننا ایسا کہ رسالت کا اقرار ہو، ان کا انکار، اور ایک نہ ماننا ایسا ہے کہ خود رسول کا انکار ہو. مثلا جیسے ہمارے آغا خانی حضرات، وہ نماز جس طریقے سے نہیں پڑھتے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، انکار ہے نماز کا، مگر ان الفاظ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے، صلاۃ کے معنی دعا ہے، تو اصل میں پیغمبر دعا کا حکم لے کر آئے، ہم وہ دعا پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر وہ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن اس طریقے سے نماز کا انکار ہے کہ رسالت کا انکار نہیں ہو رہا بلکہ رسالت کے حکم کو تسلیم کر رہے ہیں. حج، حج کو وہ کہتے ہیں، حج کا مطلب عربی زبان میں قصد، ارادہ یا زیارت. حج کا مطلب زیارت، آپ خدا کے گھر کی زیارت کریں وہ بھی حج ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کرے وہ بھی حج ہے. تو وہ یہاں پر حج کا انکار کر رہے ہیں لیکن ان الفاظ کے اندر کہ جس سے رسالت باقی، رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو ضروریات دین کا یعنی نماز اور روزے کا ایک وہ انکار کرنے والا جو کہ نماز نماز میں نہیں مانتا، وہ سب پرانے زمانے کی چیز ہے. نماز بیشتی کیا ہے جو اسے پڑھا جائے، یہ ممبر کا جملہ ہے جو ممبر سے ادا کیا گیا. تو اس قسم کا کس نے جملہ کہہ دیا جس سے صاف طور پر اس رسول کی توہین ہو گئی جو نماز کا حکم لے کے آیا، یہ مرتد کافر واجب القتل، واجب القتل ہے. اور ایک وہ ہے جو نماز نہ پڑھے اور کہے یہ طریقہ نماز کا ضروری نہیں ہے لیکن ان الفاظ میں گھما پھرا کر کہ رسول کی رسالت باقی رہے، یعنی کہے کہ رسول کا حکم تو صحیح ہے لیکن وہ حکم یہ نہیں ہے بلکہ وہ، تو وہ شخص مسلمان رہے گا. بات بہت زیادہ الجھ نہ گئی ہو، خلاصہ کر دیں کہ اگر کوئی شخص خدا کا، رسالت کا، قیامت کا انکار کرے، امامت کو اتنا بڑھائے جتنا بتایا یا اتنا گھٹائے جتنا بتایا گیا، ضروریات دین کا اس طرح سے انکار کرے کہ رسول کی توہین ہو، وہ ہے مرتد. اب اگر نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد کسی عورت کے شوہر نے ارتداد کر دیا، اپنے آپ کو مرتد بنا دیا، ایک مرتبہ نماز کی یا روزے کی یا حج کی اس طرح سے توہین کی جس طرح آپ کو بتایا گیا، تو اب وہ ہو گیا مرتد. اور مرتد ہونے کے بعد وہ نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، باطل ہو گیا. نکاح کے باطل ہونے کے بعد اب اگر مرتد ایسا، مرتد کی دو قسمیں، ایک وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، بالغ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور اس کے بعد اس قسم کا جملہ اس نے استعمال کر دیا. یہ جو مرتد ہے، اگر اس قسم کا مرتد ہے جس سے عورت کی شادی ہوئی، یعنی ایک مسلمان لڑکا تھا، مسلمان ماں باپ کی اولاد تھا اور بعد میں وہ کافر ہو گیا، واجب القتل. اگر حکومت شرعیہ موجود تو ایسے شخص کو وہ قتل کر دے گی، اور اگر حکومت شرعیہ نہیں تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ قتل ہو گیا، واجب القتل ہے، یہ قتل ہو گیا. یہ سمجھنے کے بعد نکاح ٹوٹ گیا اور عورت اپنے آپ کو وفات کے عدے میں سمجھے گی، عورت کو عدہ رکھنا پڑے گا، اور اس طرح سے جس طرح شوہر کے مرنے کے بعد عدہ رکھا جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو عدے کی حالت میں سمجھے گی. ابھی وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا اور موضوع اخلاقیات کا ہے، اس لیے مثال دے کر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آج کل کے گھرانوں میں اس قسم کے مرد بھی ہیں جو ایسا جملہ نکالتے ہیں جس سے وہ مرتد ہو جاتے ہیں. مرتد ہونے کے بعد ٹھیک ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن بیوی ان پر حرام ہو گئی، اور بیوی اگر مومنہ اس کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر سے وہ فرار اختیار کر لے، ورنہ وہ خود پھیلے زنا کی مرتکب قرار پائے گی. تو جب کسی شوہر نے اس طرح سے انکار کیا نماز روزے کا جس سے رسالت کی توہین ہوئی، نکاح ٹوٹ گیا، وہ واجب القتل ہو گیا. مشتہد کو خط لکھ کر اگر اجازت مل جائے تو اسے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں چھپ کر، اور اگر قتل نہ بھی کریں تب بھی بیوی اس سے جدا ہو جائے، نکاح ختم ہے، اور بیوی اپنے آپ کو وفات کا عدے میں سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ میرا شوہر مر گیا، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد بغیر طلاق کے، بغیر کسی اور کام کے، بیوی کو دوسرے نکاح کا اختیار مل گیا. اور اگر دوسرے قسم کا مرتد ہے تو اس کا حکم انشاءاللہ آئندہ تقریب کے اندر ہم بیان کریں گے. آج کی یہ گفتگو اس مقام پر اختتام تک پہنچی ہے. آج تمجیدی گفتگو تھی، یعنی پہلی گفتگو تھی، جب اصول دین کی پہلی گفتگو شروع ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کی سمجھ میں بات زیادہ نہ آئی تھی، لیکن بعد میں آپ نے محسوس کیا کہ یہ بات خود آپ کو اتنی پسند آئی کہ ہم ان لوگوں سے وضاحت کر دیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اصول دین میں جو کچھ باتیں آپ مختلف مجالس میں بیان کر رہے ہیں یہ سب ہماری محفل حسینی کی سنی ہوئی ہیں، اور طرح سے ریپیٹیشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے محفل میں آنے والے کچھ مومن ساتھیوں نے یہ گزارش کی تھی، یہ درخواست کی تھی، یا حکم دیا تھا کہ آپ یہ باتیں محفل حسینی کے محدود مجمع میں بتا دیتے ہیں، لوگ جو سنتے ہیں باقی لوگ محروم رہتے ہیں، تو آپ ان باتوں کو مجالس کے اندر بھی بیان کریں. اور خاص طور پر انہی کی فرمائش تھی جس کے تحت ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور یہ ہم بتا دیں کہ یہ باتیں اب آتی رہیں گی مجالس میں، لیکن فرق یہ رہے گا کہ وہاں ٹوٹی ٹوٹی آئیں گی، یہاں مضبوط طریقے سے آئیں گی، تو بات کے سمجھنے میں آسانی رہے گی. اخلاقیات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، پہلی گفتگو کے اندر آپ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ کیا بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاریخ کے اندر بھی بیان نہیں یہی بات ہے، لیکن انشاءاللہ تبدیل ختم ہو گئی ہے، دنیا میں آدم کا قدم آ گیا ہے. اب جو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس طریقے سے آگے بڑھے گا کہ آپ تاریخ کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اسلام کی ابتدائی سے لے کر آج تک زیادہ اس کے اوپر تنگ آپ لوگوں پر ہوں گے، دوسروں پر تو کم ہوں گے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی ابتدائی سے لے کر آج تک، آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک کس طرح ماننے والوں نے مانا بھی اور پھر بعد میں پیٹ پیچھے انہیں کی مخالفت کی. تو آئینہ آپ کو نظر آتا رہے گا اور بہت دلچسپ یہ واقعات ثابت ہوں گے اگر ہم صحیح طریقے سے ان کو بیان کر سکیں. آج کی گفتگو ختم ہو گئی، جو تشریف لے جانا چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں.
جوش میں کوئی جملہ کہتے اس سے رشتہ دار ثابت ہو جائے
تو نہیں، اگر کوئی شخص جوش میں یا غصے میں یا مذاق میں ایسا جملہ کہے جس سے رشتہ دار ثابت ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں اس کو اس جملے کا خود اندازہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، غصے میں یہی ہوتا ہے، جوش میں یہی ہوتا ہے، مذاق کے اندر یہ نہیں ہوتا لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، اس قسم کا عقیدہ نہیں ہے، تو اس سے ارتداد ثابت نہیں ہوتا. اس نے بعض حالتوں میں گناہ گار ضرور ہے وہ، اگر اس نے جوش یا غصے میں بھی ایسا جملہ کہا، اور بعض حالتوں میں وہ گناہ گار نہیں ہے. مثلا ہندوستان میں جو مدرسہ تھا علماء دین کا، مدرسۃ الواعظین، اس کے اندر طریقہ یہی تھا کہ طالب علموں کے دو گروہ بنائے جاتے تھے ہر ہفتے، ایک گروہ اپنے آپ کو مشرک کہتا تھا، ایک گروہ اپنے آپ کو مومن کہتا تھا، آپس میں مناظرہ ہوتا تھا. وہاں کی تعلیم کا ایک خاص طریقہ تھا مناظرے کے ذریعے. تو اب اس کے اندر ایک گروہ اپنے آپ کو مشرک کہہ رہا، وہ خدا کا بھی مذاق اڑاتا تھا اپنی تقریر میں مناظرے کے طور پر صرف، ورنہ وہ ہمارے مقدس علماء دین تھے. یا ایک گروہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، ایک شیعہ کہہ رہا ہے، ایک گروہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، ایک مومن کہہ رہا ہے، اس طریقے سے مناظرے ہوتے تھے. تو مذاق کے طور پر یہی انداز میں کہ بات بڑھانے کے لیے اگر کوئی ارتداد کا اظہار کرے جبکہ دل میں وہ مرتد نہ ہو تو وہ مرتد نہیں مانا جائے گا. اسی طرح جوش میں یا غصے میں ایسی بات کہہ دی تب بھی وہ مرتد نہیں مانا جائے گا. البتہ اگر دل کی گہرائی کے ساتھ یقین کے ساتھ وہ ایسی بات کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ بن چکا ہے، تب وہ مرتد ہے. اور بات
یہ
سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ سارے واقعات کس مقام پر ہوئے، کون سا اسٹیج تھا، وہ کون سا مقام تھا، کون سا آڈیٹوریم تھا جس کے اندر یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی تھیں. دنیا بن چکی تھی، دنیا موجود تھی، اور دنیا کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ دنیا بھلی کس مقام سے، وہ خانہ کعبہ دنیا کے بارے میں بھی یہی نا کہ 25 ذیقعدہ کو آپ لوگ شاید عید مناتے ہوں، عید تحول کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کو پھیلایا.